ابھی وہ کہتے ہیں اگلی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہو؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع مانتے ہیں, وہ تو ہماری شفاعت کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, حقیقتا ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے شفیع ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے ہماری شفاعت کر دیں, بس ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے بس. تو کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنایا ہے, اور یہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع بنایا ہے, پھر یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں جب ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں اور شفیع بناتے ہیں, تو پھر ہمارا انکار کیوں کرتے ہیں, کیوں کہتے ہو کہ یہ شرک ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. اس سے حدیث میں بھی اس کا ذکر مقام محمود کیا ہے, اور سے بخاری کی روایت میں, مشہور روایت میں الشفاعت العظمى 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, زمین تابے کی ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ تڑپیں گے اور اللہ تعالیٰ حساب شروع نہیں کرے گا جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کریں. یہ تو ہم مانتے ہیں, ہم شفاعت کا انکار نہیں کرتے, یہ غلط فہمی ہوئی آپ کو. ہم یہ کہتے ہیں جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا, وہ طریقہ غلط ہے, اس میں شرکیہ الفاظ ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ممکن ہیں, ہم ایک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 8 شفاعتیں کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں. آپ تو ایک شفاعت کی بات کرتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 قسم کی شفاعتیں ہیں قیامت کے دن. ہمارا تو یہ ایمان ہے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے, یاد رکھیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قسم جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کرے. کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی ولی بھی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی شخص بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ کرے. لیکن یہ سمجھ لیں ذرا, شفاعت ہے کیا, شفاعت کا مفہوم کیا ہے, اور شفاعت کی شرطیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائی, وہ کون سی شفاعت ہے اور اس کیسے شفاعت کریں گے؟ یہ بات کہیں تو بہت آسان ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہیں. کبھی آپ نے یہ سمجھا کہ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کا مطلب ہے, لفظ شفاعت جو ہے دگنے کو کہتے ہیں, ایک سے دو ہو جانا جو فرد کے الٹ ہے. طاق اور جفت آپ جانتے ہیں, طاق یعنی فرد, جفت یعنی دو. تو جو شفاعت کرتا ہے وہ جو ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے دو ہو جاتے ہیں, یہ لغت کے اعتبار سے. اور شریعت میں طلب الخیر للغیر بدفع ضر او جلب منفعہ, التوسط طلب الخیر للغیر, کہ درمیان میں آ کے کسی کے لیے خیر خواہی کرنا, اور یہ خیر خواہی یا تو اسے نقصان سے بچانا اس شخص کو, یا اس کے لیے فائدہ طلب کرنا اور اس کو فائدہ پہنچانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو پوری امت اور جتنی بھی میدان محشر میں لوگ ہوں گے سب کو فائدہ ہوگا, اور سب نقصان سے بچ جائیں گے. لیکن شفاعت کس کی ہوگی؟ اب دیکھیں ذرا, شفاعت کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی اجازت. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں اس کی کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا, اور جسے اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے وہ شفاعت کر ہی نہیں سکتا. اجازت کی مثال, اجازت کی دلیل کیا ہے؟ اس یاد بار تعالیٰ سورت البقرہ میں آیت الکرسی آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من والذی یشفع عنده الا باذنہ. سختی کے الفاظ ذرا غور فرمائیں, وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر؟ کوئی ہے تو سامنے آئے, ارے کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے انبیاء, اللہ تعالیٰ کے اولیاء یا فرشتے ہیں, یہ اولیاء ہیں, یہ اقطاب ہیں, یہ ابدال ہیں, یہ اوتاد ہیں, کہاں ہیں سارے؟ دنیا کے نظام چلانے والے کہاں ہیں سارے؟ اسی واضح ہو کہ دنیا کا نظام صرف وہی ذات چلاتی ہے. رب ذو الجلال کے علاوہ دنیا کا نظام کوئی نہ کوئی چلانے کی طاقت رکھتا ہے نہ کوئی چلا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو سامنے آئے. جب تک اجازت نہیں ہوگی شفاعت نہیں ہوگی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے پھر شفاعت کریں گے, جب اجازت نہیں ہوگی تو شفاعت نہیں ہوگی. اور رضا کی شرط, دوسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی, اللہ تعالیٰ راضی ہو. اس کی دلیل میں سورۃ الانبیاء نمبر 28, ولا یشفعون الا لمن ارتضى, اور وہ شفاعت نہیں کریں گے الا ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. جس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس کی کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا. اور شرک اور کفر پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا. جس نے شرک کیا اللہ کی قسم اس کی شفاعت نہیں ہوگی, کیونکہ شفاعت اس کی ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور اجازت بھی اس کے لیے ملے گی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. اس کی واضح مثال کسی کو آتی ہے؟ واضح مثال ایک واقعہ, مشہور واقعہ, ابو طالب, بارک اللہ فیک, ابو طالب. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمنا کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے, کوشش بھی کرتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں. مسلمان ہوئے تھے. ابو طالب کی وفات کفر پہ ہوئی, اور اس سے بھی ہمارے اکثر ساتھی غافل ہیں. ابو طالب کی وفات کفر پہ ہوئی اور انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا آخر وقت میں بھی, اور یہ کہا علی ملت عبد المطلب. جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, کوئی حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں تاکہ میں تمہاری سفارش کر سکوں. لیکن آخر وقت اس شخص نے کہا علی ملت عبد المطلب. ابن عباس نے رضی تعالی عنہ نبی وسلم کے چچا نبی رحمۃ وسلم سے سوال کیا, ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, کتنی محنت کی, آپ کا دفاع کیا, آپ کو پالا پوسا, کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ملے گا ان کو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو میری طرف سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا الا یہ کہ جہنم میں سب سے کم عذاب ان کو ملے گا, ان کے قدموں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا. یہ سب سے کم ترین عذاب ہے جہنمی کا. ارے چاچا ہیں، پالا ہے، پوسا ہے، ان کے گھر میں انہیں تربیت حاصل کی ہے، پرورش حاصل کی ہے، ان کا دفاع کرتے رہے۔ شعیب ابی طالب تین سال تک، اور تاریخ میں اس نام یہ شعیب ابی طالب، تین سال تک بھوک اور پیاس کی شدت میں صبر کرتے رہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ نہ ملا۔ اللہ تعالی شرک پر اور کفر پر کبھی راضی نہیں ہوتے، اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سفارش کسی ہو، کس کی ہوگی، شفاعت کس کی ہوگی؟ جو مومن متقی موحد ہے، اور گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، جو مومن ہے، جو موحد ہے، اگر اس سے گناہ کبیرہ بھی ہو جائے اور وہ توبہ نہ کر سکے تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انشاءاللہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اور یاد رکھے بنیادی باتوں میں، سب بنیادی باتیں سفارش کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، یہ علمی باتیں ہیں تاکہ ہم بھی سمجھ لیں اور ہمارے مخالفین بھی سمجھ لیں۔ شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، قل للہ شفاعت جميعا، شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کے مالک نہیں، اور نہ کوئی ولی اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا مالک ہے، شفاعت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، اجازت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جب تک اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دے گا شفاعت نہیں ہوگی۔ جس نے آپ کو یہ فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے ہی یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کو نہ پکارنا۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو مانتے ہو تو دوسرے قول کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح الفاظ میں بیان کیا، الدعاء هو العبادة، سے ترمذی کی روایت ہے، پکار ہی عبادت ہے، اور پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو، کسی اور کو نہیں پکارنا، تو ایک حدیث پہ عمل کرتے ہو دوسری کو چھوڑ دیتے ہو، قرآن مجید کی آدھی آیات پہ عمل کرتے ہو آدھی آیات کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ مشابہت ہے یہود و نصارہ کی، الذین جعلوا القرآن عظیم، انہوں نے قرآن کو آدھا رکھا۔ منافقوں نے، یہود و نصارہ نے، جو ان کے مطلب کی چیزیں وہ لے لیتے ہیں، جو ان کے من کے مخالف ہوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ راستہ اہل سنت و جماعت کا راستہ نہیں ہے، یہ ہالکین کا راستہ ہے۔ اس لیے اگر واقعی آپ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور ان کو اپنا شفیع بنانا چاہتے ہو قیامت کے دن، تو ان کی پوری سنت پہ اتباع کرو، ان کے جتنے بھی فرمان ہیں سب کو سامنے رکھو، سب کو جمع کر کے سب کی فرما برداری کرو۔ اور یاد رکھیں، آپ کا یہ کہنا کہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ ہمارے شفیع، اسے ہم ان کو پکارتے ہیں، تو شفاعت تو اولیاء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، عوام الناس بھی کریں گے، جو مومن متقی ہیں، جو جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ بھی سفارش کریں گے۔ تو کیا ان کو بھی پکاریں؟ اگر آپ کا کہنا کہ پکارنے کی وجہ ہماری ہے کہ وہ ہمارے شفیع ہیں، اگر ہر شفیع کو پکارا جائے تو پھر ہر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پکارا جائے، یہ دروازہ کھل گیا تو بندی سے کون کرے گا؟ تو آپ کی یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ وہ یاد رکھیں جس میں نے پہلے بیان کیا، کیونکہ کچھ ساتھیوں کو یہاں پہ شک ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ کافی ہے، بس مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا، وہ شفاعت کا مستحق ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعوت ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، فتعجل کل نبی دعوت واختبأت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کو سنبھالے رکھا، چھپائے رکھا، اس لیے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن۔ نائلۃ ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، میری امت میں سے ہر اس شخص کو ملے گی، میری شفاعت نصیب ہوگی، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص میری امت میں، میری امت میں سے جو شخص مر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اس حال میں مرا ہو کہ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اس کی تو میری شفاعت ہے. سے مسلم کی اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ شفاعت کا مستحق وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، وہ مستحق کبھی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور نبی کو یا غوث کو یا علی کو بھی پکارتا ہے. کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور مشرک کی کبھی بھی سفارش نہیں ہوگی. تو آتے ہیں اب، میں نے بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مختلف شفاعات ہیں میں وہ بیان کروں. سب سے پہلی شفاعت ہے الشفاعت العظمى، سب سے عظیم شفاعت. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ لوگ میدان محشر کے ہولناکے کو دیکھ کے تڑپ اٹھیں گے اور جائیں گے، دیکھیں گے کہ کوئی سفارشی ہے جو ہمیں اللہ تعالی سے، صرف ایک ہی سوال ہوگا ان کا اس وقت کہ حساب تو شروع ہو، ابھی یہ تکلیف ہے بھی حساب ہو، کچھ تو ہمارا ہو. تو جائیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. آدم علیہ الصلوۃ والسلام انکار کریں، بہت لمبی حدیث ہے، میں اگر اس کی پوری بیان کروں تو سارا وقت چلا جائے گا، میں صرف شاہد بیان کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیں گے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کتنا لمبا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے حمد و ثنا مجھے بتائیں گے جسے پہلے مجھے علم نہیں تھا پہلے، اور اس حمد و ثنا سے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا اور کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطى واشفع تشفع، مانگو کیا مانگتے ہو، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول ہوگی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع ہو، حساب شروع ہو جائے گا. یہ پہلی شفاعت ہے. دوسری شفاعت ہے جو لوگ جہنم کے مستحق ہو گئے، امت میں سے گنہگار لوگ ہیں، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، کوئی سود خور ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی کبابی ہے، لیکن موحد ہے، توحید کو سمجھتا ہے، توحید پہ عمل کرتا ہے، تو جہنم کا مستحق ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف سے جہنم کا مستحق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے اسے جہنم میں جانے سے روک دیں گے. تیسری قسم کی شفاعت ہے جو لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے ان کو وہاں سے نکالیں گے. چوتھی قسم کی شفاعت ہے جن کے اچھائے اور برائے برابر ہو جائیں گے اور انہیں روک دیا جائے گا، انہیں جنت میں جانے کی سفارش کریں گے. پانچویں شفاعت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا نبی کے ساتھ راحت تھا، یعنی سات اور دس کے درمیان لوگ تھے، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک یا دو تھے، اور کچھ ایسے نبی تھے جو اکیلے تھے. ان للہ وانا الیہ راجعون، دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی گزر چکے پچھلی امتوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ساری زندگی اور کسی نے ماننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں تھا، اکیلے نبی تھے، کوئی امتی نہیں. پھر مجھے اچانک سواد عظیم نظر آئے، بہت سارے لوگ نظر آئے، تو میں نے سمجھا میری امت ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر مجھے اور ان سے زیادہ لوگ نظر آنے لگے، تو مجھے یہ بات بیان کی گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. ہمارے اپنے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن تیرا رحم و کرم ہے, تیرا فضل و کرم ہے کہ اگر تو چاہے تو ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دے. وہ کون ہے, ان کی کیا پہچان ہے؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقتؤون ولا ربهم یتوکلون. چار صفات آج ہی دل میں تہیا کر لیں, چار صفات آپ کے اندر شامل ہو جائیں, آپ انہی میں سے ہیں, مشکل نہیں ہے. لا یسترقون, رقیہ طلب نہیں کرتے. رقیہ یعنی جھاڑ پھونک, قرآن مجید کی آیات سے, صحیح حدیث سے, صحیح اذکار سے آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں. آپ خود کریں کوئی حرج نہیں, اور کسی کو بھی رقیہ کرنا جائز ہے, شرک نہیں, یاد رکھیں, ایک جائز عمل ہے. لیکن کسی کے پاس جا کے کہنا مجھ پر دم کرو جائز ہے, لیکن آپ 70,000 میں شامل نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ابھی وہ مضبوط و پختگی نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کسی اور شخص کی طرف جا کے جھاڑ پھونک کر رہے. اب اگر آپ کے دل میں وہ پختگی اور مضبوطی ہوتی, اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہوتا, اور اتنی یقین ہوتا کہ اگر آپ خود پڑھتے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا, اگرچہ دیر ہو جائے, تو اب اس کے برابر ہوتے جو شخص خود چل کے جاتا ہے. یہاں پر فضیلت ہے کہ اپنے دل میں ایمان اور یقین مضبوط کر لو. یہ اشارہ اس طرف ولا یتطیرون, اور بدشگونی نہیں کرتے. بدشگونی کیا ہے؟ کالے دن میں راستہ کاٹ لیا, آج کوئی مصیبت آئے گی, گھر میں کوا بیٹھ گیا, آج کوئی جھگڑا ہوگا, کسی شخص کو دیکھ لیا بیچارہ کوئی اندھا ہے, کوئی کانا ہے, کوئی لنگڑا ہے, بس آج کا کام تو بس گیا, آج کام پہ نہیں جاتے, ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں. ارے مومن کیا ایمان والا, جس کے دل میں ایمان کا نور, توحید کا نور ہو, کیا بلی اور کوے اور یہ لوگ بھی اس کے زندگی نفع نقصان کے مالک ہو گئے؟ کیا یہ جانور آپ کی زندگی کے نفع نقصان کے مالک ہیں, آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو رب کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ تو لا یتطیرون, انہوں نے کبھی بدشگونی کی ہی نہیں. دوسری صفت یہ ہے. تیسری صفت ولا یقتؤون, اور داغ لگانے سے علاج نہیں کرواتے. داغ لگانا پچھلے زمانے ایک علاج کا طریقہ تھا, آج بھی استعمال ہوتا ہے, اور قول راجح پہ جو ہے مکروہ ہے. کچھ جائز بھی کہتے ہیں, لیکن قول راجح پہ مکروہ ہے. ایک چیز جائز تھی, دوسری میں شرک اصغر ہے. تطیر جو ہے, بدشگونی جو ہے, شرک اصغر ہے. تیسری بات جو ہے وہ کراہیت سے اجتناب کرنا, جو چیز مکروہ ہے, یعنی داغ علاج میں نہیں لگاتے. اسی زمانے میں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگانے سے آخر وقت میں منع فرمایا, اور یہ منع جو تھا یہ اکراہ کے لیے, یعنی مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, اس سے بھی اجتناب کرو. یہ بھی آسان بات ہے. جو آخری وہ سب سے مشکل ہے, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور توکل کرتے ہیں اپنے رب پر. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل آسان بات ہے, بس توکل کرتے ہیں کافی ہے. توکل کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم نے کبھی سمجھا ہے؟ اسباب لے کے, دنیاوی اسباب جو اللہ تعالیٰ مہیا کیے ہیں, ان اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ تعالیٰ پر صحیح طریقے سے جیسے توکل کرنے کا حق ہے ویسے توکل کیا, تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے, اس کے لیے اللہ کافی ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو, جس کے اللہ تعالیٰ کافی ہو, اس کو کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ اسے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اگرچہ وہ بیماری میں مبتلا ہو, اگرچہ وہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہو, لیکن اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ کی قسم اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا تو ویسے ہی زائل ہے, فانی ہے, چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا. مریض بھی دنیا سے جا رہے ہیں, تندرست بھی دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن اگر اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کا حق ادا کر کے گئے, ان 70,000 میں شامل ہوں, بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے. ابھی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. باقی لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی حساب ہونے والا ہے, ابھی ہلاکیاں کے موجود ہیں, اور انہیں فرشتے باعزت جنت کی طرف لے کے جائیں گے. 70,000. اللہ تعالیٰ پر توکل. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ویسے توکل کرو تو تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. گھونسلے سے نکلتے ہیں پیٹ خالی, بھوک اور پیاس کی شدت میں, شام کو واپس لوٹتے پیٹ بھرا ہوا. کیا آج پرندے بھی ہم سے اچھے ہیں؟ ہم ذرا سوچیں, واللہ بہت سارے لوگوں سے پرندے اچھے ہیں, یہ جانور اچھے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے حق کا توکل. اب دیکھیں پرندے کے ہاتھ ہیں, پرندہ زمین پہ بیٹھے زمین والے اسے مار دیں, پرندے کو زمین پہ کوئی نہیں بیٹھنے دیتا. آسمان میں جہاں پر کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا, آسمان میں اڑ اڑ کے بھی اللہ تعالیٰ اس پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے. اور زمین میں رہنے والے بہت سے لوگ اس رزق کے محروم ہیں. کیوں محروم ہیں؟ حق کا توکل نہیں ہے, توکل نہیں جانتے کہ توکل کا حق کیسے ادا کیا جائے. توکل کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اپنے دل میں لیے اپنا عقیدہ بنا کے جاؤ اور گھر سے نکلو اور روزی کی تلاش کرو, رزق کی تلاش کرو. گھر میں لیٹے ہوئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کا یہ طریقہ, یہ حق, گھر میں لیٹے ہوئے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا, آپ کی غلط فہمی ہے. یہ توکل, یہ توکل ہے. حق کا توکل یہ ہے آپ گھر سے نکلیں اور دیکھیں, دیکھیں تو نکل کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بیان کر رہا ہوں میں. 70,000 ایسے لوگ ہوں گے, اور مسلم احمد کی روایت میں آیا ہر شخص کے ساتھ 70,000 ہوگا. آپ گنیں, آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, جسے چاہے عطا فرما دے. چھٹی قسم کی جو شفاعت ہے وہ ابو طالب کے لیے, جو ابھی میں نے بیان کی کہ سب سے کم عذاب ملے گا, سب سے کم عذاب. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار, اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے تہ میں ہوتے, لیکن میری وجہ سے یہ اتنی محنت کی انہوں نے, جہنم سے خارج تو نہیں ہونے والے لیکن کم سے کم عذاب ضرور ملے گا. یہ بھی شفاعت کا ایک حصہ ہے. پوری اللہ تعالیٰ کے دیکھیں, عدل و انصاف دیکھیں. ایک شخص نے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن زندگی ساری نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے تو انہیں سب سے کم عذاب ملے گا. اور کچھ لوگ سمجھتے کہ عذاب ہوگا تو تھوڑا ہوگا, اللہ کی قسم جہنم میں ایک لمحہ بھی اتنی ہولناک اور عذاب ہے کہ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں ہوتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سے وہ لوگ, وہ شخص, اس شخص کو بلایا جائے گا جسے دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. دنیا میں آپ دیکھیں اس کے پاس سب کچھ تھا, دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو, لیکن وہ ہے جہنم کا مستحق. اس شخص کو لیا جائے گا اور ایک ڈبکی غم سے جہنم میں سے ایک ڈبکی گھر سے نکال دیا جائے گا. اس اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اے میرے بندے مجھے بتاؤ کبھی ارأیت نعیماً, کہ تم نے کبھی نعیم, ارأیت نعیماً قط, کیا تم نے کبھی نعیم, کبھی خوشی, کبھی اچھائی زندگی میں دیکھی؟ کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے میں جانتے نہیں کہ اچھائی ہوتی کیا ہے, نعیم ہوتا کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. 60-70 سال زندگی گزاری, کبھی کوئی سوئی بھی نہیں چبھی, تکلیف کو دور سے بھی نہیں دیکھا, لیکن ایک ٹبکی سے جہنم میں, ایک غمسے سے وہ سارے کا سارا انعامات, سارے کا سارے جو دنیا میں وہ اچھائیں دے گیا سب کچھ ختم ہو گیا. ساری لذتیں ایک ٹبکی کے برابر نہیں. اور جن کے پاؤں کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے دماغ ابل جائے گا, اس کا کیا حال ہوگا. اور آٹھویں قسم کی شفاعت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم جو کریں گے وہ ہے جنت کے دروازے کو دستک دینا اور جنت کا دروازہ کھلنا. جب دوزخ ہی دوزخ میں چلے جائیں گے اور پرسرات سے مومن جو ہیں وہ عبور کر لیں گے اور جنت کے سامنے آ جائیں گے, جنت دروازہ بند, اب پھر پریشانی, اب تڑپ ہے, جنت سامنے ہے دروازہ بند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور انعام اور احسان بخشا اور رضوان, جنت کا خازن دروغہ جو ہے انہیں اجازت نہیں جب تک کہ نبی رحمۃ وسلم دستک نہ دیں. کسی اور کے لیے کھل نہیں سکتے, کسی نبی کے لیے نہیں کھل سکتے. نبی رحمۃ وسلم جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کون؟ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں صرف آپ ہی کے لیے مجھے اجازت ہے کہ میں دروازہ کھولوں. جنت کا دروازہ کھل جائے گا, نبی رحمۃ وسلم سب سے آگے جائیں گے اور ان کی امت ان کے پیچھے جائیں گی, پھر باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتیں داخل ہوں گی. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہ کرے. یہ وہ سفارش تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.